بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وشهد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. آج کے خطبے کا موضوع ہے تکبر کی سزا. تکبر کیا ہوتا ہے؟ کیا تعریف ہے تکبر کی؟ تکبر کے کیا مرحلے ہیں؟ تکبر کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ متکبرین لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ سب سے برا متکبر کون ہے؟ وہ تکبر جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور پھر تکبر کی سزا کیا ہے؟ تکبر کا معنی نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر کا معنی یہ ہے جس میں یہ دو چیزیں پائی جائیں وہ تکبر سمجھا جاتا ہے. نمبر ایک، بطر الحق، حق کو نہ ماننا، حق کو چھوڑ دینا اور حق تلفی کرنا، یہ پہلی بات ہے. اور دوسری چیز غمط الناس، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اس کے سوا دوسرے سب اس سے کم ہیں، اس سے حقیر ہیں، وہ سب سے اچھا ہے. تو تکبر دو چیزوں کا مجموعہ ہے، حق کو چھوڑ دینا، حق کو نہ ماننا، حق تلفی کرنا. اور دوسری چیز ہے دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. تکبر کے مرحلے بعض علماء تین کہتے ہیں، بعض چار کے، مختصر میں بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلا مرحلہ ہے تکبر کا کہ انسان اپنے نفس سے حد سے زیادہ محبت کرنا شروع کر دے، نفسی محبت. دیکھیں، ہر انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے اچھا ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے خوبصورت لگے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے اچھے عہدے پہ ہو دنیا میں، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اچھا کہیں. یہ ہر انسان کی خواہش ہے، لیکن اس کی حدیں ہیں. جب یہ خواہش حد سے گزر جاتی ہے پھر دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں العجب، اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا اور دوسروں کو ان کا حق نہ دینا. یعنی ایک شخص سے آپ سے علم میں بہتر ہے، آپ جانتے ہیں، آپ اس کو اس کا حق نہیں دیتے کہ وہ آپ سے اچھا علم رکھتا ہے. آپ یہ سمجھتے کہ میں اس سے زیادہ اچھا ہوں کیونکہ میں ہوں، کیونکہ میں ہوں صرف. تو عجب جو ہے یہ دوسرا درجہ ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث مہلکات، تین چیزیں جو ہیں وہ ہلاک کر دیتی ہیں، شح مطاع وهو متبع واعجاب المرء بنفسه. شح مطاع کہ انسان اپنی ہر خواہش کے پیچھے لگ جاتا ہے، اچھی ہے یا بری. بخیل انسان ہے، صرف اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے، جو چیز اسے اچھی لگتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے نفس کہتی ہے زنا کرو، زنا کرتا ہے. اس کے نفس کہتی ہے چوری کرو، چوری کرتا ہے. اس کے نفس کہتی ہے جھوٹ بولو، جھوٹ بولتا ہے. تو وہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. وہو متبع، یہ اسے اگلا درجہ ہے کہ اپنی خواہش نفس کے اتباع کرنا. فرما برداری اتباع میں کیا فرق ہے؟ فرما برداری آپ کو جو نفس کہتی ہے اب اس کو مان لیتے ہیں، کیا جیسے نفس چاہتے ویسے کرتے ہیں، اس کی آپ کو فکر نہیں ہوتی. بس جو نفس نے کہا وہ کرنا ہے، غرض پوری کرنی ہے. 100% میں سے 10% مل جائے کافی ہے. اس صورت میں اپنے نفس کو خوش کرنا ہے. جو وہ متبع ہے کہ اپنی ہر خواہش کی اتباع کرنا، اور اتباع میں انچ برابر بھی دوری نہیں ہوتی، مکمل طریقے سے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اپنی خواہشوں کے حوالے کر دینا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وإعجاب المرء بنفسه العجب، کہ میرے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں، میں سب سے اچھا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، 10-20 اپنے محاسن گنتا چلا جائے گا. اور یہ عجب جو ہے، جب انسان اس دلدل میں غرق ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں غرق ہوتا جاتا ہے، تو پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے تکبر کا. جب انسان اپنی تربیت اس طریقے سے کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب دوسرے اس کے سامنے کوئی حیثیت رکھتے نہیں، اور جب حق کی بات سنتا ہے تو وہ صرف یہی جانتا ہے کہ جو میں کرتا ہوں وہی حق ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اور میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ مرحلے ہیں، اور ان کے بیچ کے مرحلے انانیت کا بھی ہے، سیلفشنس، کہ جو بھی اپنے لیے کرنا ہے بس، کسی کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے، اور یہ بھی عجب میں شامل ہے. آپ دیکھتے ہوں گے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اپنی سوچتے ہیں، اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی بچوں کی بھی نہیں سنتے، بلکہ ان کی خواہشات جو جائز خواہشات ہیں وہ بھی پورے نہیں کرتے، اپنے ناجائز خواہشات پورے کرتا رہتا ہے. معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بے پرواہ ہے، اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو رہا ہے کسی کو، اس کو کوئی پرواہ نہیں. اس کی وجہ سے اگر لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، بات قتل غارت تک بھی پہنچ جاتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں خیر و عافیت میں ہوں، میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں. جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے سوچتا ہے میرا اس میں کیا مفاد ہے. اگر اس کا مفاد دوسرے سے ٹکرا جائے تو پھر اپنے مفاد کو مقدم کر دیتا ہے، اگر اس کا اپنا باپ کیوں نہ ہو. عجیب سے لوگ ہیں یہ. اس زمین پر بوجھ ہیں یہ لوگ جو کسی کے بھی نہیں ہیں، جو اپنے بیوی بچوں کا بھی نہیں ہے، اپنے والدین کا بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کسی اور کے لیے کیا خیر عمل کر سکتا ہے، یا اس شخص سے ہم کیا خیر تصور کر سکتے ہیں. آگے مثال دوں گا میں جب دیکھیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو متکبر ہیں، وہ کیسے ہیں. تکبر کی صورتیں مختلف ہیں. تکبر زبان سے بھی ہوتا ہے، قول سے بھی ہوتا ہے. بعض لوگ جب بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں سختی، دوسروں کے لیے حقارت کے الفاظ، گالی دینا، چھوٹی سی غلطی پر ایسے الفاظ منہ سے نکالنا کہ سامنے پریشان ہو جائے کہ مجھے اتنی بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے. یہ جو زبان ہے، ایک ایک لفظ کا ہم نے حساب دینا ہے، بڑی نعمت ہے. اگر آپ کو اس نعمت کا اندازہ نہیں ہے تو آپ گنگے سے پوچھ لیں جس سے اللہ تعالی نے اس نعمت کو چھین لیا ہے اور اسے اس نعمت سے محروم کر دیا ہے، کہ اس دنیا میں وہ کیا چاہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اندر ایک عیب ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دنیا قربان کر دوں تاکہ میرا یہ ایک عیب درست ہو جائے اور میں پھر سے بول سکوں. آفات اللسان بہت ہیں، غیبت ہے، چغل خوری ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، بدعی اذکار ہیں، شرک ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے. لیکن بعض لوگ اپنی زبان سے، اپنے الفاظوں سے تکبر کر بیٹھتے ہیں اور شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایک کلمے کی وجہ سے، ایک لفظ کی وجہ سے جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. وَلَا يُلْقِ لَهَا بَالًا، انجانے میں کہہ دیتا ہے. تو بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں آپ بات کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، آپ کا رب اس بات سے راضی ہے یا ناراض ہے، پھر بات کریں. تو تکبر زبان سے بھی ہوتا ہے. تکبر خاموشی سے بھی ہوتا ہے. بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، یوں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کچھ پوچھتے ہیں، سر اٹھا کے بیٹھے ہیں، جواب نہیں دیتے. دیکھیں، اگر کوئی پریشانی ہے یا کوئی تکلیف ہے تو پھر بتا دو میرے پاس وقت نہیں ہے، یا میرا بات کرنے کا موڈ نہیں ہے. لیکن تمہاری اس خاموشی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص تم سے گفتگو کر رہا ہے اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یاد رکھیں، یہی ابتدائی درجات ہوتے ہیں، یہ ابتدائی مرحلے ہوتے ہیں. اگر انسان اپنے آپ کو پہلے سے ہی اپنے آپ کو قابو میں نہ پالے اور اپنی غلطیوں کی نشاندہی نہ کرے اور پھر ان کی اصلاح نہ کرے، تو پھر یہی آگے جا کر ہلاکت کا باعث بنتے ہیں. تو دوسری صورت ہے خاموشی والی. تیسری صورت ہے اپنے چہرے سے تکبر کرنا، صرف چہرہ، پورے جسم کی بات نہیں کر رہا میں، چہرے کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگ آپ ان سے بات کرتے ہیں تو اپنا چہرہ یوں موڑ لیتے ہیں. آپ یہاں پہ بیٹھے بات کر رہے ہیں، آپ سے وہ بات تو کر رہا ہے لیکن اس کا چہرہ تمہاری طرف نہیں، اس طرح یوں. اگر آپ کو کوئی نظارہ اچھا لگ رہا ہے تو اپنے بھائی کو بھی کہو وہ بھی اس طرف دیکھ لے. لیکن یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ ایک شخص آپ سے مخاطب ہے، آپ سے وہ گفتگو کر رہا ہے، آپ نے بات نہیں کرنی تو اسے بتا دو. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے بات بھی کرنی ہے لیکن مخاطب کی طرف اپنا چہرہ نہیں کرنا؟ کیوں؟ کیونکہ اس لائق نہیں کہ آپ اس کی طرف دیکھیں. اگرچہ بعض لوگ زبان سے نہیں کہتے لیکن اپنی حالت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ متکبر ہیں. کیونکہ قول دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک زبان سے ہوتا ہے اور دوسرا حال سے ہوتا ہے، القال والحال، اپنی حالت سے. مجھے یاد ہے جب میں پاکستان گیا تھا ایم بی بی ایس پڑھنے کے لیے تو میرے لیے وہ نئی دنیا تھی. بچپن سے یہاں پہ رہتا تھا سعودی عرب میں، تو محلے میں ایک جو پڑوسی تھا وہ ایسی فیملی تھی جن کا شمار سرداروں میں ہوتا تھا، یہ سردار فیملی ہے. پر مجھے تو پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا، میں سعودی عرب سے آیا تھا تو دوستی لگ گئی اس سے. ایک مرتبہ اس کی موٹر بائک پہ ہم جا رہے تھے راستے میں تو ایک سائیکل والا بزرگ آیا سامنے، سائیکل چلا رہا تھا. ہم پتہ نہیں رکے تھے کوئی چیز لینے کے لیے تو وہ شخص آیا، اسے جانتا تھا. اس بزرگ نے جھک کے ایسے سلام کیا، سردار صاحب السلام علیکم، پاؤں پہ ہاتھ ہے جیسے عام ایک نظام چلتا ہے. مجھے میرے لیے زندگی کا ایک وہ عجیب سا ایک سین تھا. اچھا اس لڑکے کی عمر تقریباً 19 سال ہوگی، 20 سال ہوگی، بلکہ اس سے بھی کم، 19 سال ہوگی تقریباً، میرا ہم عمر تھا تقریباً. اچھا جب اس نے ہاتھ میں لایا تو اپنا چہرہ ایسے موڑ دیا پہلے. اب موٹر بائک میں اس کے پیچھے بیٹھا ہوں، بزرگ یہاں پہ اس طرف کھڑے ہیں، وہ بےچارا سائیکل سے اترا ہے، دوڑتا ہوا آیا ہے، اس نے دونوں ہاتھ سے سلام کیا، جھک کے سلام کیا. اچھا جب ہاتھ میں لایا تو ہاتھ پورا نہیں دیا، ایک اور سر بتاؤں گا آگے میں آپ کو، ہاتھ ملاتے وقت صرف انگلیاں دیا آگے بس، کہ انگلیاں پکڑ سکے، بس پورا ہاتھ نہیں دیا، یہ انگلیاں بس یہ، اور اپنا چہرہ ایسے موڑ دیا. اچھا وہ بیچارہ، آپ کیسے ہیں، خیریت ہے، بچے سب ٹھیک ہیں؟ اچھا وہ شادی شدہ، 19 سال میں شادی شدہ بھی تھا، اس کے بچے بھی تھے، تاکہ یہ نہ کہیں کہ 19 سال میں بچے کہاں سے آ گئے. سردار لوگ ہیں، جلدی شادی کر لیتے اپنے بچوں کی. تو جب ان کے بیچارہ، اس نے ہاتھ ایسے پکڑا، انگلیاں سلام کیا، ہاتھ سے کھینچ لیا اور اس طرف اپنا رخ کر کے دوسری طرف. اب اسے کہہ رہا میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہوں، ٹھیک ہوں. اسے اتنی اس وقت شرم نہیں آئی تھی، اس کا حال تو پوچھنا ایک مرتبہ، بھائی بزرگ آپ کیسے ہیں؟ برحال وہ بزرگ تو چلا گیا. میں نے اسے کہا، کہ آپ نے جو کیا ہے، کیا آپ لوگ ایسے پیش آتے ہیں بڑوں سے؟ خاموش. میں نے کہا دیکھ سیدھی سی بات ہے، جو آپ نے کیا ہے یہ میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. اگر آپ نے ایسا ہی کرنا ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا ہوں. اس نے کہا دیکھیں، ہمارا ایک رواج ہے اور ہم اس رواج پر قائم ہیں، ہماری فیملی کا ایک طریقہ ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر لوگ ایسے نہیں کریں گے. ہمارا نام جو ہے، نام کے آگے سردار لکھا جاتا ہے اور ہم اسی نام پر زندہ ہیں. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہمارے ساتھ یہ لوگ جو ہیں یہ سلوک نہیں کریں گے، پھر ہماری بقا جو ہے، ہمارا وجود خطرے پڑ جاتا ہے. بہرحال اس کے ساتھ دوستی رہی ہے, اس کو سمجھاتا رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے ایک وقت آیا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ تبدیلی آئی ہے. لیکن آج کتنی ایسے لوگ ہوں گے جو دوسروں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے ہیں. غلطی جو ہے وہ ہم سے بھی ہوتی ہے بچوں کی تربیت میں. اگر اس جوان کو بچپن سے صحیح تربیت دی جاتی اور یہ سمجھایا جاتا کہ بڑوں کا حق کیا ہے, کس طریقے سے ان سے گفتگو کرنی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ جوان کبھی گمراہ ہوتا. اس لیے لقمان اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے رحمہ اللہ جب اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے, بڑی پیاری نصیحت ہے سورۃ لقمان میں, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق بیان فرمایا, بیٹا کبھی شرک نہ کرنا, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. پھر والدین کا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت بیان فرمائی, تم جانتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے. اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چھپ جائے, گم ہو جائے, وہ پتھر کے اندر ہو, زمین کے کسی کونے میں ہو, آسمان کے کسی کونے میں ہو, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے. یہ بات کیوں فرمائی؟ تاکہ یہ بچہ جان لے کہ اس کی حرکات اور سکنات سے اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہر حرکت جانتا ہے, جو اس کے سینے میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو اس کی زبان پر ہے وہ بھی جانتا ہے, جو اس کی آنکھوں کے اندر چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. پھر اخلاقیات میں جب بات کی ہے تو سب سے پہلے اسی تکبر کے متعلق بات کی ہے. ولا تصعر خدك للناس, لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنا منہ نہ موڑنا. اللہ اکبر. ولا تمشي في الارض مرحا, زمین پر چلنا ہے تو سینہ تان کر متکبروں کی چال نہ چلا کرو. یہ تربیت ہے بچوں کی. تمہارا رب کیا ہے اور کیسا ہے اس کی معرفت, اور تمہاری حقیقت کیا ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے, یہ تم جان لو. اگلی سورت یہی جو اسی آیت کریمہ میں ہے, چلنے سے تکبر کرنا. بعض لوگ جب چلتے ہیں تو زمین پر ایسے پاؤں رکھتے ہیں کہ جیسے وہ شاید شیشے پہ چل رہے ہیں, سینہ تان کے سر ایسے اوپر کر کے اور اپنے پاؤں زمین پہ زور سے مارتے ہیں. دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے آخر اس شخص میں وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے یہ اس طریقے سے چل رہا ہے. آپ جتنی بھی بڑے ہو جائیں, آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ اس زمین پر چلتے ہوئے اپنے پاؤں سے زمین کو چیر نہیں سکتے اور نہ ہی تمہارا قد پہاڑوں جیسا ہو سکتا ہے. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, تم اپنے آپ کو اگر تھوڑا سا جان لو کہ تم کون ہو اور تمہارے اندر اللہ تعالی نے جو نعمتوں کی بارشیں برسائی ہیں اور ان نعمتوں کی تم ناشکری کر رہے ہو اپنے اس انداز سے، اگر تمہیں یہ علم ہو جائے کہ آپ حرکت کیسے کرتے ہو، آپ کا جسم کے اندر وہ کون سے سسٹم اللہ تعالی نے بنائے ہیں جن کی وجہ سے تم آج چلنے کے قابل ہو، اگر آپ یہ جان لیتے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے چہرے سے مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے، مشلول ہو چکے ہیں، اللہ تعالی نے ان سے یہ نعمت چھین لی ہے، حرکت کی نعمت، چلنے کی نعمت، پھرنے کی نعمت، محروم ہے وہ اس نعمت سے. اگر ان کا حال ایک دفعہ دیکھ لیتے کہ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اپنی قوائے حاجت کے لیے بھی وہ اپنی جگہ سے ایک انچ ہل نہیں سکتے، آخر تمہارے پاس وہ کیا چیز ہے جو اس کے پاس نہیں ہے؟ اللہ تعالی نے اسے محروم کیوں کیا ہے اور تمہارے اوپر اپنی صحت اور عافیت کی بارشیں کیوں برسائی ہیں؟ کیا اچھا ہے تجھ میں؟ اللہ تعالی نے اسے اس نعمت سے محروم کیا ہے. اللہ تعالی اس شخص کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالی اس شخص کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے، اور تیرے جیسوں کے لیے وہ عبرت ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنی قوائے حاجت کے لیے خود اپنے پاؤں پہ چل سکتا ہوں. تو چلنے سے بھی تکبر ہوتا ہے. تکبر کی اگلی صورت بعض والدین اپنے بچوں پر تکبر کرتے ہیں. ناجائز ڈانٹنا، ان کی باتوں کو نہ سننا، یاد رکھیے بھی ایک تکبر کی صورت ہے کہ آپ اگر کسی کی غلطی کو دیکھیں یا کسی سے سنیں کسی نے غلطی کی ہے اور معاملہ آپ کے پاس آیا ہے تو پہلے تحقیق کر لیا کریں. اور یہ غلطی ہم لوگوں سے اکثر ہو جاتی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. گھر میں آتے فلاں بچے نے کیا کیا، ہم اسے ڈانٹنا شروع کر دیتے، مارنا شروع کر دیتے ہیں حقیقت جانے بغیر. بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میری بات نہیں کرنی. یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے. اللہ تعالی نے تمہیں صلاحیت دی ہے کہ تم ان بچوں کے باپ ہو، گھر کے سربراہ ہو. یہ تمہارا حق ہے کہ بچے تمہاری بات سنیں، تمہاری اطاعت کریں، حق اللہ تعالی نے تمہیں دیا ہے. لیکن اب بچوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں، بیوی کو کوئی حق نہیں. بعض لوگ گھر میں آتے ہیں بیوی سے نہیں بات کرتے، کیا وجہ؟ کوئی وجہ نہیں، بس میرے والدین نے شادی کر لی، میں نے کر لی تم سے. اس بیوی کے گھر میں صرف ایک خادمہ جیسی ہے، وہ حیثیت ہے. یا اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بس، اس سے کبھی مسکرا کر بات کرنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اسے کسی چیز کی حاجت ہے، اسے کوئی چیز پسند ہے، وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، کیا اتنی کافی نہیں کہ اس نے اپنے پیاروں کو اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا صرف تمہارے لیے، کہ یہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ اس نے پوری دنیا میں اسے سب کو چھوڑ کر تمہیں پسند کیا ہے. اتنی قربانیوں کے بعد بھی کیا اس کا حق نہیں ہے کہ کم سے کم اس سے مسکرا کر تو بات کریں؟ اگلی صورت، بعض بیویاں تکبر کرتی ہیں اور جس گھر میں بیوی تکبر کرے وہ گھر جہنم بن جاتا ہے، یاد رکھیں. اور بیوی سے جو تکبر ہوتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں، یہ بھی تکبر میں شامل ہے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو اپنی ناجائز خواہشات پورا کرنے کے لیے مجبور کر دے. ہر وقت فلان کے پاس وہ ہے میرے پاس نہیں، فلان کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے، تم نے میرے لیے ابھی تک کیا کیا ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا، آج تک تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، یہ تکبر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہیں، کیونکہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری ہیں. بعض بیویاں اپنے بچوں پر جبر کرتی ہیں، ماں ہے اور ماں تو رحمت ہے، اللہ تعالی کی طرف سے اس زمین کے اوپر بہت سے رحمتیں ہیں، ایک رحمت کی شکل ماں کی ہے. لیکن بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں پر سختی کر کر کے، جبر کر کر کے بچوں کی حالت کو بگاڑ دیتی ہیں. پھر یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر معاشرے کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، نفسیاتی بیماریوں سے بھرے ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. ان کو سوائے گالی اور تکلیف کا کچھ ملا نہیں اپنے گھر سے. ماں جب بھی بلاتی ہے تو اس کا وہ نک نیم جو سب سے برا ہے، ذرا غور کریں، ہمارے گھروں نک نیمز بھی چلتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. اور اکثر اوقات کیونکہ گھر کے کام زیادہ ہوتے ہیں تو غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے. جب بھی بچوں کو بلانا ہے تو اس کے برے نک نیم سے، اب ذرا بچوں کی شکل دیکھیں، جب اسے برے نک نیم سے بلایا جائے تو بچے کی شکل دیکھا کریں، وہ بیچارہ آدھا مر جاتا ہے، کیونکہ دوسرے بچے سنتے وہ ہنستے ہیں. اس عمر میں بچے جب دوسروں کو دیکھنا ہنستا ہوا، یوں سمجھے کیونکہ وہ بچہ اب اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس مرحلے میں وہ جلدی بھول جاتا ہے اور دل کا وہ صاف ہے. دیکھنا بھول جو ہے نا، بھول یہ بھی ایک نعمت ہے، ہم بھول جاتے ہیں. اور بچوں کے دل کیونکہ شیشے کی طرف صاف اور شفاف ہیں، وہ دل پہ نہیں رکھتے. اس لیے تربیت کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت صحیح کرنی ہے، سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ اپنے بچوں سے دوستی کرنا. عجیب سا مرحلہ ہے، سب سے پہلے اپنے اور بچوں کے بیچ میں دوستی کی برج قائم کرنا، کہ ہمارے بچے ہمارے دوست ہیں. دوستی کیوں؟ آپ جانتے ہیں جب دوست سے غلطی ہوتی ہے تو ہم کیسے سمجھاتے ہیں دوست کو؟ اگر وہ دوست ہے اسے ڈانٹتے ہیں، اسے دھتکارتے ہیں، اسے گالی دیتے ہیں، اس کی غلطی سب کے سامنے بیان کرتے ہیں، اسے اکیلے میں نہیں جاتے ہیں، پیار سے سمجھاتے ہیں. یا پہلے تو نظر انداز کر دیتے ہیں، جب پہلی مرتبہ ہو سکتے دوبارہ نہ کریں، دوسری مرتبہ ہو پھر اسے سمجھاتے ہیں، تیسری مرتبہ پھر سمجھاتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں سمجھاتے. کیا ہمارے بچوں سے زیادہ اچھا ہے؟ تو سب سے پہلے جو برج ہے، کبھی انشاءاللہ بچوں کی تربیت میں بات کروں گا، واللہ بڑے عجیب و غریب بڑا ہے جائیں، وہ اور یہ بھی ایک فن ہے پتہ ہے, بچوں کو تربیت جو ہے اس کا ایک علم ہے, خاص علم ہے, ایک فن ہے. جیسے میڈیکل کا ایک فن ہے ہم پڑھتے ہیں, آج کل کے زمانے میں علم اتنی ماشاءاللہ یعنی مضبوط ہو چکا ہے, آپ کو ہر فیلڈ میں متخصصین اور ماہرین نظر آئیں گے. تو یہ کون سی دوستی ہے اپنے بچے سے جسے آپ بار بار یا گالی سے یا اس کی غلطی سے یا بس اس کی انسلٹ کرنی ہے کسی نہ کسی صورت میں, تو یاد رکھیے یہ بھی تکبر میں شامل ہے. یہی بچے اگلی صورت تکبر کی جب بڑے ہوتے ہیں یہ قدر کریں گے اپنی والدہ کی, اپنے والد کی. دیکھیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جن بچوں کو اس طریقے سے پالا ہے, تربیت کی ہے, یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو سب سے پہلے اپنا سینہ تانیں گے, اپنے والدین کے سامنے تانیں گے. ریئیکشن ہے. دیکھیں آج تمہارے اندر طاقت ہے اور وہ کمزور ہے, اور وقت گزر رہا ہے بڑی تیزی سے, اور وہ دن آنے والا ہے جب وہ طاقتور ہو جائیں گے اور آپ کمزور ہو جائیں گے. اس دن کیا کریں گے؟ اور کئی مسئلے میرے سامنے ہیں, لوگ فون پہ پوچھتے رہتے ہیں, میرے بچے نے ہاتھ اٹھایا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھیں جو لوگ اپنے دیکھیں ہم نے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اف تک ہم نے نہیں کہنا, اف غلطی بھی ہے والدین کی اف تک نہیں کہنا, غلطی ہے سمجھانا ہے ادب کے دائرے میں رہ کر, اف تک نہیں کہنا, اف تک کی اجازت نہیں ہے. تو آنکھیں اٹھا کے دیکھنا والدین سے تکبر ہے, آنکھیں صرف اٹھا کے دیکھنا. بد کلامی والدین سے تکبر ہے, اپنا منہ موڑ لینا تکبر ہے. ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھ اٹھانے کے متعلق میں کیا کہوں, یہ کیا ہے؟ جس عظیم رب نے ہمیں اف سے منع فرمایا ہے وہ ہاتھ اٹھانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ ہم کیسے اس دنیا میں رہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے والد پر ہاتھ اٹھائے اور یہ زمین اسے اٹھانے کے قابل ہو جائے؟ واللہ اگر اس زمین کی زبان ہوتی نا, یہ اس کا منہ ہوتا, اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی تو یہ زمین اسے نگل لیتی. لیکن میں اس والد سے ایک بات کہتا ہوں, آپ کا تعلق اس بچے کے ساتھ کیسا تھا؟ کیونکہ جب باتوں سے باتیں نکلی ہیں آہستہ آہستہ تو پتہ چلا ہے کہ اپنی بیٹوں اپنے بیٹے کو یہ جتنے بھی بیٹے ہیں بجلی کی تاروں سے مارا کرتا تھا. بجلی کی تار دیکھیے, بجلی کی تار, اسے دو تین سے اکٹھے کر لیتا تھا اور ایسے مارتا تھا نا کہ شاید گدھا بھی بے ہوش ہو جائے, اور وہ اس طریقے سے مار کھاتے 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 بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے دو جیل میں ہیں, دو بھائی, ایک پتہ نہیں کس عہدے پہ ہے, یعنی ایک ہی وہ تھا جو سب سے چھوٹا تھا, وہ کچھ کسی خیر میں تھا, باقی بڑے بیچارے سب اس معاشرے کے لیے مصیبت بن کر رہ گئے. وہ چھوٹا بھی اس لیے کہ اس کو مارنے کی طاقت نہیں اس کے پاس, وہ بڑا ہو چکا تھا. بہرحال یہ اس کی غلطی تھی, لیکن اس کو سزا دینے والے آپ کون ہیں؟ غلطی کا جواب غلطی سے نہیں دیا جاتا, اگرچہ اس کی غلطی ہے آپ اپنی دنیا آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اور پھر دیکھیں بری تربیت کا نتیجہ، اس سختی کا نتیجہ دیکھیں. ارے کوئی اپنے بچوں کو بھی اس طریقے سے مارتا ہے؟ اگرچہ نماز کے لیے کیوں نہ ہو. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اسے اور نماز نہ پڑھ اسے مارو. یہ مارنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ مار نہیں ہے، وہ اس طریقے کی مار ہے کہ جسم پر نشان بھی نہ پڑے. ارے وہ کون سی مار ہے کہ نشان نہ پڑے؟ کبھی تصور کیا ہے؟ بچے کو یہ سمجھانا ہے صرف کہ دیکھو تم اتنی برا عمل کر رہے ہو کہ میں تمہیں مار رہا ہوں، تمہاری انسلٹ کر رہا ہوں. بچہ مار سے ڈرتا ہے اس لیے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ پھر مار سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کی انسلٹ ہوتی ہے. اور جتنی آپ سختی سے بچوں کو مارو گے اتنی ہی اس مار کا ڈر اس کے دل سے ختم ہوتا جاتا ہے، یاد رکھیں، اور اتنی زیادہ وہ مضبوط اور سخت ہو جاتا ہے. اور بیوی بھی اسی طریقے سے اگر ناشز ہو جائے تو پہلے بات ختم کرنا کرو، اگر نہیں واپس آتی تو پھر بستر الگ کر لو، اگر تب بھی بات نہیں بنتی پھر اسے بھی مارنا ہے تو اس طریقے سے نہیں مارنا، ہڈی پسلی الگ کر دے، یہ آپ کا حق نہیں ہے. مارنا اس انداز میں کہ نشان نہ پڑے، اور صرف اس لیے کہ اس کو انسلٹ ہو اور اس کی عقل ذرا جگہ پہ آ جائے وہ کیا کر رہی ہے، کیونکہ اگلا مرحلہ طلاق کا ہے، جدائی کا ہے ہمیشہ کے لیے. پھر بچے کہاں جائیں گے؟ باپ نے دوسری شادی کر لی، ماں نے دوسری شادی کر، بچے پھر اس معاشرے میں بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں، مصیبت بن کر رہ جاتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. بہرحال تو یہ ایک صورت ہے جو عام طور پہ گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے. محکوم عوام بھی تکبر کرتی ہے جب وہ حق میں وقت کی غیبت کرتی ہے، جب وہ حق میں وقت کے خلاف بغاوت کرتی ہے، یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے. اگلی صورت حکمران کی تکبر، جب اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اپنے ملک میں شریعت کا نفاذ نہیں کرتا، اپنے طور طریقے سے اپنی حکومت چلانا چاہتا ہے اور لوگوں کی عوام کی جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتا، اور علماء اور اہل حق کی نصیحت نہیں سنتا، یہ بھی تکبر ہے. اگلی سورت جو ہے، بعض طالب علم جو ہے وہ متکبر ہوتے ہیں. طالب علم ایک بڑی فضیلت کا باعث ہے، طالب علم جو ہے ایک نعمت ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کی خیر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہے اس دنیا میں، اس سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کی بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس کے لیے بچھا دیتے ہیں. اب وہ عام انسان نہیں رہا، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے آتے ہیں اور اپنے پر بچھا دیتے ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم زمین پر چل کے جا رہے ہیں ان سڑکوں پر گلیوں میں، حقیقتاً جو ہمیں چیز نظر نہیں آ رہی ہے جس کی خبر ہمیں الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور جو فرمایا حق اور سچ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. کیوں؟ رضا لطالب العلم. پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، راضی ہیں طالب علموں پر. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ طلب علم کے لیے بہت کم لوگ وقت نکالتے ہیں. ہمارے پاس وقت ہے بازاروں میں گھومنے کا، ہمارے پاس وقت ہے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا، ہمارے پاس وقت ہے فلم دیکھنے کا، ڈرامہ دیکھنے کا، ہمارے پاس وقت ہے ضائع کرنے کے لیے. اگر وقت نہیں ہے تو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ تو خبر رکھے ہم، ہمیں کچھ تو سمجھ آئے. میرے بھائی، سب سے پہلی آیت جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ کون سی آیت؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اپنا اخلاق اچھا کرو، والدین کی فرما برداری کرو. کون سی آیت؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ، علم پڑھو. علم سب سے پہلی بنیاد ہے ہر خیر کی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان کبھی جاہل ہو نہیں سکتا. مسلمان ہو جاہل ہو، عجیب سی بات ہے بھائی. اقرأ بسم ربک الذی خلق جو پڑھتا ہے اور اپنے اندر دیکھتے ہیں، اندر سے وہ خالی ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کیا اسے شرم نہیں آتی کہ یہ قرآن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے؟ سب سے پیاری کلام، سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ اور میں اور آپ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ایک مرتبہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، ذرا سنیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وفات سے پہلے آخری دن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں، بقیہ کی طرف گئے اور ان کے لیے دعا کی، مردوں کا حق ادا کیا اس دنیا سے جانے سے پہلے. ساتھی تھے، وفات پا چکے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائی. پھر صحابہ کرام طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم ہی تو آپ کے بھائی ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہیں، آپ میرے صحابہ ہیں. میرے بھائی وہ ہیں جو میرے اوپر ایمان لے کے آئیں گے میرے دیکھے بغیر. بعد میں آئیں گے، ایمان لے کے آئیں گے، لیکن مجھے دیکھیں گے نہیں. میرا دل کرتا ہے میں انہیں دیکھ لیتا. جانتے وہ لوگ کون ہیں؟ وہ آپ ہیں اور آپ ہیں اور آپ ہیں اور میں ہوں. اتنی بڑی فضیلت، اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کا نام دے اور یہ تمنا کرے کہ کاش میں دیکھ لیتا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دین کی کوئی پرواہ نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرامین ہیں. واللہ ایک ایک فرمان میں خیر و برکت ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے. اس دنیا میں جو لوگ کامیاب ہو کر گئے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری. بہرحال طلب علم ایک ایسی نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو واللہ اس کی دنیا بدل جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی بدل جاتی ہے. وہ عام انسان نہیں رہتا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں طلب علم کی تڑپ پیدا کر دے اور ہم قرآن اور سنت کا علم سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق حاصل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی سورت تکبر کی، بے نمازی. بے نمازی متکبر ہے. وہ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اور جب سب سے بڑا بلاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور وہ شخص وہ مسلمان وہ امتی جس کے متعلق رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش میں اپنے بھائی کو دیکھ لیتا، وہ شخص کہتا ہے زبان سے نہیں کہتا ہے اپنے حال سے کہتا ہے میں نے نماز نہیں پڑھنی، تم کہتے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے اللہ کے گھر کی طرف نہیں آنا، بیٹھا ہے، بعض لوگ نافرمانی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اذان ہو گئی پھر بیٹھے ہیں، اذان ختم ہو گئی پھر بیٹھے ہیں، نماز ہو گئی پھر بیٹھے ہیں، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی چیٹنگ پہ لگا ہے، کسی لڑکی کو چھیڑ رہا ہے، یہ متکبر لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے منادی کے ندا سننا نہیں چاہتے، جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرنا چاہتے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر داخل ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اپنے دونوں پاؤں جوڑ کر اپنے سر کو نہیں جھکانا چاہتے، نہیں کھڑا ہونا چاہتے اس وقت، اور ایسے لوگ جھکتے ہیں، جھکتے ضرور ہیں، یاد رکھیں یہ سر اسے اکڑ نہیں رہتا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے جو بے نمازی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہوں پر جھکاتا ہے، ایسے لوگ وہ لوگ گرتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں وہ امامت کرے اور ایک گروہ میرے ساتھ چلا جائے اور وہ لکڑیاں اپنے ہاتھ میں لے لیں، ہم ان لوگوں کے گھروں کو جلا دیں جو با جماعت نماز ادا نہیں کرتے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم گھر جلانے کی خواہش کرتے ہیں، کافروں کی نہیں، بدکاروں کی نہیں، وہ لوگ جو با جماعت نماز نہیں ادا کرتے، ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ حوض کوثر پر سامنا ہونا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، بعض لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے پانی پیئیں گے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک گھونٹ اس پانی سے پی لیا کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، ٹھنڈا پانی، اور میدان محشر میں اس دن جس دن کوئی پانی نہیں ہوگا، کوئی چھت نہیں ہوگی، بعض لوگوں کو روکا جائے گا، فرشتے روک لیں گے، کون ہے یہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے دین میں تبدیلی کی تھی، اے پیار کے وقت سلم آپ کے بعد اللہ نے حکم دیا واقیم الصلاۃ، یہ نماز نہیں پڑھتا، بدعتی لوگ، بے نمازی، بدکار لوگ سب اس میں شامل ہیں، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دور ہو جائے دور ہو جائے جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی پیدا کی ہے، اللہ کا حکم واقیم الصلاۃ، اور یہ لوگ رخ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف، اسی طریقے سے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو روزہ نہیں رکھتے، جو حج نہیں کرتے، حج فرض ہے، پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پوری دنیا کی سیر کر چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج نہیں کیا، ارکان اسلام کا پانچواں رکن ہے، دس مرتبہ پیرس جا چکے ہیں، بیس مرتبہ لندن جا چکے ہیں، پوری دنیا کی سیر، افریقہ کے جنگلوں تک جا چکے ہیں بعض لوگ، افریقہ کے جنگل میں سوائے جانوروں کے ملتا کیا ہے، لیکن بس جانا ہے، جانور دیکھنے ہیں، جانے سیر کرنی ہے، اللہ کی کشادہ زمین ہے، دنیا کو دیکھنا ہے، شرم نہیں آتی جس نے تمہیں اتنی توفیق دی ہے کہ اس رب کے گھر کی زیارت کر لو. اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ کاش ایک مرتبہ ہم اللہ کے گھر کو دیکھ لیں بس. اور وہ اپنی دنیا کی پوری کمائی ایک ایک پائی جمع کر کے حج کے لیے اپنے اپنے بچوں کے پیٹ میں سے یہ پیسہ نکالتے ہیں اور جمع کرتے ہیں حج کرنے کے لیے. کئی لوگ ہیں مر گئے ہیں لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ آپ دنیا جہاں کی ہر چیز آپ کے پاس ہے, سارے نظارے دیکھنے ہیں اور دیکھے ہیں. اگر نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں دیکھا. یہ لوگ بھی متکبر ہیں. الغرض لسٹ بہت لمبی ہے. اس دنیا میں بعض ایسے متکبر جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, جانتے ہیں وہ کون ہے؟ تکبر اللہ تعالیٰ پسند کرے. جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار اٹھائی اور فرمائے کون اس کا حق ادا کرے گا. جانتے حق ادا کرنا کیا ہے؟ سر اڑانا ہے یا اپنا سر اڑ جانا ہے؟ موت ہے کہ مرتے دم تک تلوار رکھیں گے نہیں. سید ابو دجان رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں. ابو دجان کا نام سنا ہے, معروف صحابی ہیں. اور سر پہ سرخ پٹی باندھ لیتے ہیں, تلوار اٹھاتے ہیں. جب تلوار ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو سینہ تان کر تکبروں کی چال چلتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو چال ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے سوائے اس موقع پر یا ایسے موقع پر, میدان جہاد میں کافروں کے سامنے اس طریقے سے چلنا تاکہ وہ کافر دیکھ لیں کہ یہ لوگ کون ہیں, ان کا مقصد کیا ہے, ہاتھ میں تلوار کیوں اٹھائی ہے. یہ زمین کے نہیں لڑ رہے, یہ اپنے نام کے لیے نہیں لڑ رہے, یہ کسی دوسرے مقصد کے لیے نہیں لڑ رہے, یہ لڑ رہے ہیں, قتال کر رہے ہیں, اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں لا الہ الا اللہ کے لیے, اس دین کی سر بلندی کے لیے. یہ لوگ محافظ ہیں اس دین کے, محافظ ہیں اس دین والوں کے, مسلمانوں کے محافظ ہیں. یہ ایک صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس تکبر کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. سب سے بدترین متکبر کون ہے؟ فقیر تکبر کرنے والا. عجب سی بات ہے, غنی تکبر کرتا ہے, امیر تکبر کرتا ہے, اس کے پاس کچھ ہے. دیکھیں تکبر انسان کیوں کرتا ہے؟ شروع سے میں نے بیان کیا تھا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے, توفیق ہوتی ہے, صحت ہے, عافیت ہے, مال ہے, دولت ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, نام ہے, حیثیت ہے. اگر اندھا پیدا ہوتا, اگر یہ لولا لنگڑا پیدا ہوتا, اگر یہ پاگل پیدا ہوتا تو کوئی نعمت اس کے کام کیا آتی؟ تو تکبر اس لیے کیا کہ ابتدا میں سب سے پہلے نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو تمہارا کیا ہے بیچ میں سوائے محنت کے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. توکل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اسباب شرعیہ کو اپناتے ہوئے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں قیامت کے دن جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا اور ان کو پاکیزہ بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفقیر المستکبر. فقیر بھی ہے متکبر بھی ہے, عجب سی بات ہے بھائی. اور یاد رکھیں جب گناہ کرنے کی وجہ نہیں ہوتی اور گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کا بوجھ اور اس گناہ کی کیفیت جو ہے وہ اس گناہ جیسے نہیں ہوتی جس کا ارتکاب وہ شخص کرتا ہے جس کے پاس گناہ کرنے کے اسباب ہوں. اس لیے جب بوڑھا شخص زنا کرتا ہے اس کے پاس شہوت نہیں ہے, بڑھاپے میں زنا کیا, یہ گناہ جو ہے یہ بھی گناہ ہے لیکن اس جیسے شخص کا گناہ نہیں ہے جو جوانی میں زنا کرتا ہے. تو اس بوڑھے کا گناہ جو ہے اس سے زیادہ شدید ہے. اس طریقے سے فقیر ہے, اسی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹوٹنا چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ فقیر اسے بنائی صرف اس لیے تاکہ اس پر امتحان ہے, وہ شخص راہ راست پہ آ جائے, اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے مانگتا, اللہ تعالیٰ اسے دیتا رہے دیتا رہے. اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں, لوگوں سے بات کرتا ہے تو سینہ تان کے کرتا ہے. اور اس زمین پہ چلتا ہے بوجھ بن کر چلتا ہے. تو فقیر مستکبر جو ہے یہ سب سے بدترین جو ہے متکبر ہے. جانتے متکبر کون ہے؟ سزا سے پہلے میں یہ بتا دوں, سب سے پہلا گناہ جو اس دنیا میں ہوا وہ تکبر کی وجہ سے ہوا. اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا ہے جب میں آدم علیہ السلام کو پیدا کروں فقعوا له ساجدین, سجدے میں گر جانا. رب العالمین کا حکم ہے, تعمیر کرنا فرض ہے, سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ارے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس کہتا ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا, اسے مٹی سے پیدا کیا اور میں اس سے بہتر ہوں, میں کیسے جھک سکتا ہوں اس کے سامنے, میں نے سجدہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین, ابا انکار کیا, استکبر وجہ تھی تکبر. رزلٹ کیا نکلا, سزا کیا ہوئی؟ کان من الکافرین. تو ابلیس سب سے بڑا متکبر ہے, پھر فرعون, پھر حامان, پھر ابو جہل. ابو جہل متکبر ہے, لمبی لسٹ ہے. جو لوگ تکبر کرتے ہیں قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوں گے, جہاں پر ابلیس کھڑا ہوگا, فرعون, حامان, نمرود, ابو جہل, ابو لہب, یہ بھی ساتھ کھڑا ہوگا ان کے. ایک شخص ہے, ایک عجب بات بتانے جا رہا ہوں, وہ کہتا ہے کہ ابلیس کافر نہیں ہے. مصر کا بڑا مشہور داعیہ ہے. ذرا عجب بات سنیں, ذرا بات آگے تکبر کی تو میں بتا دوں. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں, جب میں کسی کا رد کرتا ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سوائے رد کرنے کچھ آتا نہیں ہے, یہ لوگوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں بس. ذرا غور کریں اور پھر آپ فیصلہ کریں, غور فکر کرنے کے بعد کیا ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنی چاہیے اور لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ نہیں, یا جب لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنیں کیا ہم ان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں کیا؟ یہ شخص کہتا ہے, ہے انجینئر, انجینئر ہے یہ شخص اور مفکر اسلامی ہے. اچھا یہ لفظ مفکر اسلامی بھی ذرا غور کریں, ہماری شریعت میں صرف تین قسم کے لوگ ہیں, عالم ہے, طالب علم ہے, عامی ہے, چوتھی قسم نہیں ہے. مفکر اسلامی کون ہے؟ ایک نئی چیز داخل کر دی گئی ہے مسلمانوں کے بیچ میں کہ یہ مفکر اسلامی ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ ابلیس جو ہے کافر نہیں ہے, لوگوں کو مغالطہ ہوئے لوگ کہتے کہ کافر ہیں. اچھا بھی کافر کیوں نہیں ہے؟ کہتے ابلیس نے خود قرآن مجید میں کہا فبعزتک لاغوینہم اجمعین, اے اللہ تیری عزت کی قسم میں سب کو رگلاؤں گا, راہ راست سے ہٹاؤں گا. تو ابلیس نے تو اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عزت بھی ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہے, اللہ تعالیٰ رب بھی مانتا ہے, تو پھر کافر تو نہیں ہے وہ. اور پھر اور بھی اس طریقے سے بعض بات اس نے بیان کی ہے. اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس کے بعد کوئی یعنی کوئی دلیل رہتی ہے اس کے بعد؟ ابلیس کے کفر پر کسی بچے سے پوچھ لیں آپ, وہ کبھی کہہ سکتا ہے ابلیس کافر نہیں ہے؟ کسی جاہل عامی سے پوچھ لیں, مفکر اسلامی کو چھوڑ دیں ذرا, کسی عامی سے پوچھ لیں ابلیس کافر ہے یا کافر نہیں ہے, ذرا یہ بھی ذرا اپنا چہرے بھی ذرا بچا لینا, ہو سکتا ہے کچھ منہ پہ مار دے وہ. یہ کون سا سوال تم کر رہے ہو؟ یہ کوئی کرنے کا سوال ہے؟ ابلیس کافر ہے کہ نہیں؟ تمہاری عقل ٹکانے میں ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کچھ پی کے تو نہیں آئے ہو؟ یہ کون سا سوال ہے بھائی؟ دیکھو عجب بات یہ ہے, وہ شخص کہتا ہے ابلیس کو ہلاک کی معصیت نے, کفر نے نہیں, فنا فرمان ہے, اسے نافرمانی ہوئی ہے. بھائی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ابلیس کا دفاع کرتے ہیں, مجھے پہلی دفعہ اللہ پتہ چلا. اچھا پھر ملے گا کیا؟ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ معصیت نہ کرو. اچھی بات ہے, بھی ہم کب کہتے ہیں معصیت کیا ہم کو دیتے, معصیت نہ کرو, نافرمانی نہ کرو. اور کفر سب سے بڑی نافرمانی ہے میرے بھائی, اور یہ اقرار کہ اللہ موجود ہے وہ تو ہندو بھی کرتا ہے. ہندو نہیں جانتا کہ اس کا اللہ موجود ہے, اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو عیسائی بھی جانتا ہے, نصرانی بھی جانتا ہے, ابو جہل بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کرو کہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا, یقولون اللہ, اللہ نے پیدا کیا. ابو جہل ابو لہب جانتے ہیں کہ زمین آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے, تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے, نفر آسمان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو پھر وہ بھی مومن ہو گیا کیا؟ عجب بات ہے. ایک اور شخص نکلا, وہ کہتا ہے کہ فرعون کافر نہیں ہے, یہ مفکر اسلامی ہے. ایسے مصیبتیں بہت ہیں میرے بھائی. اب ایک ابلیس کا دفاع کرتا ہے, آپ کہتے ہیں خاموشی اختیار کر, لوگوں کو نہ بتاؤ, خیر کی باتیں کرتے ہیں, لوگ خیر کا علم تو حاصل کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. یہ کون سا خیر ہے؟ اور دیکھیں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کا اچھا انداز دیا ہے, جادو کا اثر ہوتا ہے بعض لوگوں کو بیان میں. ان بیان دل سحر, نبی رحمۃ وسلم فرماتے ہیں, تو لوگ اس جادو کے جال میں پھنس جاتے ہیں. تو اچھی باتیں تو اچھی ہیں, جو بری باتیں آئیں گی تب کیا کریں گے؟ جال میں تو پھنس چکے ہیں نا. اور پھر مجھے بتائیں, دنیا میں صرف یہی لوگ ہیں جو یا تو ابلیس کا دفاع کرتے ہیں, یا فرعون کا دفاع کرتے ہیں, یا تقدیر کا انکار کرتے ہیں, یا الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں؟ صرف یہی لوگ رہیں گے اچھی بات کرنے والے دنیا میں؟ کوئی اچھے لوگ ہیں جن کی بات سنی جائے؟ جب خیر کی بات سنی ہے تو خیر والے شخص سے سنیں جو اس کا اہل ہے. وہ مفکر اسلامی اہل نہیں ہوتا, یاد رکھیں. طالب علم اور مفکر اسلامی, زمین اسمان کا فرق ہے. طالب علم علماء کے پاس جاتا ہے, علم حاصل کرتا ہے اللہ کے گھروں میں یا یونیورسٹیوں میں یا کسی بھی طریقے سے, لیکن علم علماء سے حاصل کرتا ہے, کتابیں پڑھ کے نہیں, بعض لوگوں سے نہیں. یہاں سے کوئی بات سنی, وہاں سے کوئی بات سنی, دنیا جہاں کے سارے کتابیں پڑھ لی, وہ کبھی بھی طالب علم نہیں ہو سکتا. اسے کہتے ہیں مفکر اسلامی. اور یہ مصیبتیں آئی ہیں. بہرحال آخر میں متکبر کی سزا, سب سے پہلے متکبر جو ہے وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے جنت سے محروم ہے, جنت سے محروم ہے وہ. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اہل النار کل جعذرین جواب مستکبر جماع مناع واہل جنہ الضعفاء المغلوبون. جہنمی لوگ وہ لوگ ہیں, ہر وہ شخص جو سخت اور متکبر ہے. جمع منع, بس دنیا میں اپنے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے, اپنے لیے سب کچھ جمع کرنا چاہتا ہے اور دوسروں کو کچھ دیتا نہیں ہے, ایک مسکراہٹ تک نہیں دیتا. ڈرتا ہے کہ میرے اندر سے ایک مسکراہٹ کم ہو جائے گی, چلی جائے گی. اور جنت میں وہ افا, جنت وہ افا کی جگہ ہے, مسکینوں کی جگہ ہے, اور جہنم متکبرین کی جگہ ہے. دوسری سزا, وکان من الکافرین, متکبر بڑے خطرے میں ہوتا ہے. کافر تو وہ ہے یا تو ناشکرہ ہے کفر اصغر، یا اگر اس طریقے سے بڑھتا گیا اور کفر اکبر کے مرحلے میں چلا گیا تو پھر دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. ابلیس کفر اکبر کے دلدل میں غرق ہوا، اور نہ جانے کتنی لوگ اس دنیا موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہیں اور متکبر ہیں. اگلی سزا دل پر مہر لگا دینا. وَكَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو متکبر ہے، جبار ہے، تکبر کرتا ہے، جبر کرتا ہے لوگوں پر. سزا دل میں، دل پر مہر لگ دی، اب اسے کوئی خیر خیر نظر نہیں آتا. اب وہ جو کچھ کہے گا اس کے منہ سے شر، جو کچھ کرے گا اس کے عمل سے شر. آپ اسے صرف شر کی توقع کر سکتے ہیں، دل پہ مہر ہے. وہ کبھی حق کو، حق کی طرف نہ تو دیکھے گا، نہ سنے گا، اور نہ سمجھنے کی کوشش کرے گا. کیوں دل پر مہر لگی؟ مہر کیوں لگی ہے؟ تکبر کی وجہ سے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ تکبر کے بعد جو اگر مرحلہ لگے پھر کفر کا ہے. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو نہیں قبول کرنا چاہتے صرف تکبر کی وجہ سے، کئی لوگ ہیں. اور کئی لوگ ایسے جو مرتد ہوئے تکبر کی وجہ سے، نعوذ باللہ. علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے علم حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو عالم ہے. علم سے دل نرم ہوتا ہے، جب دل نرم ہوتا ہے تو سر بھی جھک جاتا ہے. تو علم حاصل کریں، اور اس علم کی بنیادی بات ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، جو دوسرا پوائنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. اللہ اکبر. ارے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جب اپنے رب کی معرفت جان لو گے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کیسی عظیم ذات ہے، تو پھر اگلا جو پوائنٹ ہے کہ انسان اپنی معرفت بھی جانے کہ وہ انسان اپنی حیثیت جانے، انسان کون ہے، کون ہو تم، تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے. انسان کو تب پتہ چلتا ہے کہ کیا وہ اس دنیا میں اپنا سر اٹھانے کے لائق ہے. وہ تکبر دور کی بات ہے. اور علاج میں جو ایک دوسری بات ہے علم کے ساتھ ساتھ، تواضع اور انکساری. جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرماتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. دیکھ لیں دنیا میں آپ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے ایسے بلند کرتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ذلت اور انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ، اور ان کے پاس جو علم ہے اور ان کے جو اللہ نے جو توفیق عطا فرمائے، جو اپنے رحمت کی بارشیں برسائیں اس شخص پہ، وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا تاکہ تکبر کا خدشہ بھی نہ ہو. وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ان محاسن کو نیچے کو چھپائے تاکہ تکبر کا اس کے دل کے اندر ایک ذرے برابر بھی جگہ نہ ہو. تو تواضع اور انکساری. نمبر تین، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، یا عام طور پہ حقوق کی ادائیگی. سب سے پہلے خالق کے حق، توحید کا حق ہے، اتباع سنت کا حق ہے، قرآن مجید کے حقوق ہیں، قرآن کو پڑھیں، تدبر کریں، اس پہ عمل کریں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، آپ سے محبت ہے، توقیر ہے، آپ وسلم کی اتباع ہے. صحابہ کرام کے حقوق ہیں، ان کے راستے کو اپنانا ہے. والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسوں کے حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، کافروں کے حقوق ہیں. میرے بھائیو اس دنیا میں ہم آئے ہیں اس ان حقوق کی ادائیگی کے لیے. تو جب حق جانیں گے اور حقوق کی ادائیگی آپ کریں گے تب تکبر نہیں کر سکتے. تو تکبر سے بچنا ہے تو حقوق کی ادائیگی اپنا نصب العین بنا لیں کہ حق ادائیگی میں نے کرنی ہے. چوتھے نمبر پہ مسکراہٹ سے پیش آنا. یاد رکھیں اگر آپ نے یہ طریقہ اپنا لیا مسکراہٹ والا تو اللہ بڑی خیر و عافیت ہے. بعض لوگ ایسے اب دیکھتے ہیں ان کے چہرے کی طرف بس ان کی مسکراہٹ ہی کہتے خرید لیتی ہے. ان کی اچھی عادت ہوتی ہے جب بات کرتے مسکراتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تبسموں کی فوج ہے عقیق صدقہ, مفت کا صدقہ دے رہے میرے ہیں. آپ جیب سے کوئی ریال روپیہ نہیں دے رہے, آپ کے نام اعمال صدقہ لکھا گیا. آپ مسلمان بھائی آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کے خوش ہوا تو آپ کا کیا گیا, صحت میں کوئی فرق پڑا نہیں؟ اور میں نے بھی بیان کیا تھا جب انسان غصے سے دیکھتے نا تکبر سے غصے سے ایسے تو اس کے چہرے کے 40 کے قریب پٹھے جو ہے نا وہ کام ایکشن میں آتے ہیں 47 کے قریب. اور جب انسان مسکراتا ہے تو اس کے چہرے کے 10 یا 13 پٹھے جو ہیں گوشت کے وہ ایکشن میں آتے ہیں. تو کیوں زیادہ پٹھوں کو تکلیف دیتے ہو؟ کیوں یعنی پیارا سا عمل ہے اچھا سا عمل ہے تکلیف بھی نہیں ہے اس میں. تو مسکراہٹ سے آپ کا تکبر بھی جائے گا, دل بھی نرم ہوگا, تواضع اور انکساری بھی آپ جانیں گے اور دوسرے میں محبت بھی پیدا ہوگی دوسروں کے دلوں میں اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی, سلف صالح کو روش منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں فقراء مساکین کے ساتھ جنت میں داخل کر دے. ہمیں ہر تکبر سے اور ہر نافرمانی سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.